جي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصل لربك وانحر.
أحسنت بارك الله فيك. باب ما جاء في الذبح لغير الله، غير الله کے نام پر ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا، وہ اونٹ ہو، گائے ہو، بکرا ہو، مرغی ہو، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، اس کا کیا حکم؟ یہ شرک ہے. غیر اللہ کوئی بھی ہو، غیر اللہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ نبی ہو، فرشتہ ہو، کوئی جن ہو، یا کوئی ولی ہو، کوئی صالح انسان ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے نام پر جانور ذبح کریں گے تو یہ شرک ہوگا اور جانور ذبح کرنے والا مشرک قرار پائے گا. کیوں؟ ذبح ایک عبادت ہے، قربانی کرنا ایک عبادت ہے. ابھی عید قربان آ رہی ہے اور حج بھی، لوگ حج میں قربانیاں کریں گے. آپ یہاں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے قربانیاں کریں گے، ایک عبادت ہے اور بڑی اہم عبادت ہے. قرآن مجید نے اس عبادت کو کئی مقامات پر نماز کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا، نماز اور قربانی، نماز اور قربانی. اس کا معنی اس کی اہمیت جو ہے وہ نماز سے ملتی جلتی، جیسے نماز بڑی اہم ہے، قربانی کا امر بڑا اہم ہے. تو کہ یہ قربانی غیر اللہ کے نام پر ہوگی، غیر اللہ کوئی بھی ہو، تو یہ عمل انتہائی بھیانک شرک ہوگا، جس کو علماء نے شرک اکبر کہا ہے، کیونکہ یہ بڑی اہم عبادت ہے اور بڑی مقدس عبادت ہے. تو اس کو غیر اللہ کے نام صرف کرنا بہت بڑا شرک قرار پائے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. نبی علیہ السلام سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے، تو آپ کا عقیدہ سن لو اور آپ کا منہج سن لو. اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بیان کرنے کا حکم دیا اپنے پیغمبر کو کہ لوگوں کو سنا دو کہ یہ میرا عقیدہ ہے. مجھ سے محبت کرنے والوں، تم بھی اس عقیدے کو اپناؤ. یہ نہیں کہ محبت کے دعوے ہیں اور عقیدے میں تم شترے بے مہار بن جاؤ، جو چاہے نظریہ بنا لو، جو چاہے عقیدہ اپنا لو، اور عقیدے کے معاملے میں ابا اجداد کی پیروی اور اپنے قبیلے اور قوم کی پیروی، اپنے خود ساختہ مشائخ کی پیروی نہیں، یہ بہت بڑا باطل ہو گئی. میرا عقیدہ سن لو. ان صلاتی، یہ صلاتی کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو نماز، دوسرا ہر بدنی عبادت، کیونکہ نماز بدنی عبادت. عبادت دو ہی طرح، یا بدنی یا مالی. ہر بدنی عبادت جسے نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، گو اس میں مال بھی شامل ہے. کچھ عبادتیں بدنی ہوتی ہیں، کچھ مالی ہوتی ہیں، کچھ بدنی اور مالی دونوں ہوتی ہیں. تو تمام میری بدنی عبادتیں، بنوسو کی، اس کا معنی قربانی، اور چونکہ قربانی مالی عبادت ہے تو پھر اس سے مراد مالی عبادت بھی ہو سکتی. ہر مالی عبادت، جیسے قربانی ہے، حج ہے، یا کوئی بھی ایسا کام جس میں مال صرف ہوتا ہے، مساجد کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، یہ سب مالی عبادات. تو لوگوں سن لو، میری تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں، اس میں سب کچھ آ گیا، پھر بھی کچھ باقی اگر بچا تو آگے وہ محیا، یا میری پوری زندگی، پوری زندگی کچھ باقی بچا، چلو پھر بھی اگر کچھ باقی بچا تو آگے وہ مماتی، میری موت بھی. ہر چیز، تمام عبادتیں بدنی ہو مالی ہو، پوری زندگی، موت کس کے لیے؟ لله رب العالمين، اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے. اس آیت کریمہ میں پیغمبر اسلام کا منہج واضح ہو رہا ہے، اور یہ آیت کریمہ صریح دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بھی، کہ میری موت بھی میری وفات بھی اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. اور اے پیغمبر یہ بتا دو کہ یہ میرا یہ عقیدہ کیوں ہے، سب کچھ اللہ کے لیے کیوں ہے، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے کیوں ہے، یہ عقیدہ کیوں ہے. بعض اوقات عقیدہ بنتا ہے اپنے ذاتی ذوق کی بنا پر، ذاتی میلان کی بنا پر. یہ عقیدہ اس لیے نہیں کہ میں نے اپنے ذاتی ذوق سے اس عقیدے کو اختراع کیا، نہیں، بذالک امرت. یہ عقیدہ اس لیے ہے کہ اسے اپنانا اللہ تعالی کا آرڈر ہے میرے لیے، یہ اللہ کا حکم ہے جو میرا خالق اور مالک ہے، یہ اس کا فرمان ہے کہ یہ عقیدہ بناؤ اور یہ عقیدہ اپناؤ. تو نبی علیہ السلام کا عقیدہ کس کے حکم سے؟ اللہ رب العزت کے حکم سے. تو اس سے صرف نظر کی گنجائش ہے کوئی کہ ایک انسان اس سے کنارہ کشی اختیار کر کے کوئی اور عقیدہ اپنا لے، غیر اللہ کے نام پر قربانیاں کرے، غیر اللہ کو پکارے، فلاں مشکل کشار، فلاں حاجت روا. نہیں، پیغمبر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ساری باتیں، پکارنا ہو، استغاثہ ہو، قربانی ہو، نظر ہو، کوئی بھی عبادت، سب اللہ کے لیے. تو اس عقیدے کو سمجھیے. تو یہاں خاص طور پہ جو جس چیز کا باپ سے تعلق ہے وہ نوسو کی، کہ میری قربانی اللہ کے لیے، جب بھی جانور ذبح کروں گا اللہ کے لیے کروں گا. بعض اوقات آپ کا مہمان آتا ہے، اس کے لیے آپ بکرا ذبح کرتے ہیں، مرغی ذبح کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، یہ اکرام ضیف ہے، یہ اس کے نام پر نہیں اللہ کے نام پر، لیکن مہمان کے اکرام کے لیے یہ چیز مختلف ہے. لیکن آپ کسی کے نام پر ذبح کریں، کسی کے نام پر، اللہ کا نام نہ لیں، کسی کے نام سے ذبح کریں، یہ شرک ہوگا. اور اگر اللہ کا نام لیں لیکن دل میں ذبح کے تعلق سے فلاں کی تعظیم ہو، ضیافت نہیں تعظیم، کہ یہ فلاں کو پیش کر رہا ہوں، فلاں کی قبر پر پیش کر رہا ہوں، فلاں نظر کے لیے ذبح کر رہا ہوں، پھر بھی شرک ہو. اگر اللہ کا نام لے لیکن دل میں کسی پر چڑھاوا چڑھانا مقصود ہو، اور کسی کے نام کی نظر مقصود ہو، اور کسی کی تعظیم مقصود ہو، پھر بھی یہ شرک ہو. تو ذبح لغیر اللہ یہ شرک ہے. فصل لربک وانحر، دوسری آیت مبارکہ سورہ کوثر کی، نماز پڑھو کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. اور قربانی دو کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. جس طرح نماز اللہ کے لیے اور غیر اللہ کے لیے پڑھنا شرک ہے، اس طرح قربانی بھی اللہ کے لیے اور غیر اللہ کے نام پر کرنا شرک ہے، دونوں شرک ہیں. تو ان نصوص سے واضح ہوا کہ غیر اللہ کے نام پر قربانی شرک ہے. قربانی ایک عبادت ہے، ایک عظیم شان عمل ہے، ضروری ہے کہ اللہ کے لیے ہو، غیر اللہ کے نام پر ہوگی تو یہ ایک بھیانک اور بہت بڑا شرک ہوگا، اور ایسا عمل کرنے والا مشرک ہوگا. جی.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
اس حدیث کے راوی جناب علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابی، اور کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. امیر المومنین نبی علیہ السلام کے داماد تھے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور کل ہم نے پڑھا کہ فتح خیبر میں ان کا نمایاں کردار تھا جو اللہ نے ان کو توفیق دی. اس حدیث میں ہم نے پڑھا کہ میں کل خیبر کا جھنڈا کس کو دوں گا؟ ایسے شخص کو جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. تو یہ ایک واضح نص ہے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی، اور اللہ اور اس کے رسول کو ان سے محبت، ایک بڑا واضح امتیاز ہے. تو جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بتاتے ہیں کہ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چار کلمات کی تعلیم دی اور چار کلمات بیان کیے. ویسے کلمہ لفظ مفرد کو کہا جاتا ہے، لفظ مفرد، ایک لفظ رجل زید عمر یہ سب کلمے ہیں، لیکن کبھی کبھی لغت عرب میں کلام کی جگہ کلمہ استعمال ہوتا، جیسے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، حالانکہ یہ کلمہ نہیں پورا کلام ہے، تو کلمہ تم بہا کلام ان قد یعم، کبھی کبھی مقصود کلام ہوتا ہے اور اس پر لفظ کلمے کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے بخاری شریف کی آخری حدیث کلمتان حبیبتان للرحمن کہ دو کلمے جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، حالانکہ وہ دونوں جملے اور کلام ہیں، سبحان اللہ بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم. تو بعض اوقات کلام کی جگہ لفظ کلمہ استعمال ہوتا ہے، یہاں باقاعدہ جملے ہیں چار مگر ان کو کلمات کہا گیا ہے، یا آپ ترجمہ کر لیں چار باتیں مجھے اللہ کے پیغمبر نے تعلیم فرمائی. کیا کیا؟ نمبر ایک، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے. کس کی لعنت؟ اللہ تعالیٰ کی. کس پر؟ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے. لعنت کیا ہے؟ لعنت ایک خوفناک وعید ہے، الطرد من الرحمہ، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جاتا ہے. یعنی لعنت کا معنی یہ کہ اللہ کی رحمت سے اس کا کوئی حصہ نہیں، یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یہ لعنت ہے. اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی قدر و قیمت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لن يدخل احدکم عمله الجنہ، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جائے، کسی شخص کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتا، الا برحمت اللہ، جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. اللہ تعالی کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا، یہ اس کی قدر و قیمت ہے، رحمت کی اہمیت ہے. حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا، بلا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ فرمایا کہ ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، نہیں میں بھی نہیں جا سکتا، جب تک اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے تب تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. کیونکہ جنت اللہ تعالی کی نعمت ہے بہت بڑی. الا ان شرعت اللہ غالیہ، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، بہت ہی قیمتی، اور ہمارا عمل، ہمارا کسب، ہماری محنت ہے، تو ہمارا یہ عمل جنت کی قیمت نہیں بن سکتا. اللہ تعالی ہمارے عمل پر ہمیں اپنی رحمت کا مستحق قرار دے دے تو یہ رحمت حصول جنت کا باعث بنے گی، یہ رحمت کی قدر و قیمت. دیکھیں یہ شخص ملعون ہے، لعنت اللہ کی لعنتیں برستی ہیں اس پر. اور میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ حدیثیں پڑھیں خاص طور پہ جن میں پیغمبر علیہ السلام نے لعنت کا ذکر کیا کہ فلاں پر لعنت اور فلاں پر لعنت، اللہ تعالی کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، وہ فرامین پڑھیں سارے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان امور سے بچا سکیں. یہاں چار امور کا ذکر ہے کہ چار قسم کے انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں، ان میں سے ایک من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے، قربانی دے، جانور ذبح کرے غیر اللہ کے نام، اللہ کی لعنتیں برسیں گی. اور دوسرا، لعن اللہ من لعن والدیہ، اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت جو اپنے ماں باپ پر لعنتیں بھیجتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے. اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ کہ براہ راست اپنے ماں باپ کو گالیاں دے، براہ راست اتنا شقی اور بدبخت ہے کہ اپنے ماں باپ کو براہ راست گالیاں دیتا ہے، یہ شخص بڑا ملعون ہے. دوسری تفسیر جو ایک اور حدیث میں وارد ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، لعنت مت بھیجو ان پر. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیف یصب رجل والدہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ یصب ابر رجل فیصب اباہ، وہ گالی دے گا کسی اور کے باپ کو تو پھر وہ جواباً آپ کے باپ کو گالی دے گا، تو اپنے باپ پر گالی اور لعنت کا سبب کون بنا؟ خود بنے. تو کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو ورنہ وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو اس کا سبب تم خود ہی بنو گے. یہ دونوں تفسیریں، دونوں میں سے کچھ بھی ہو، جو شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے یا گالی کا سبب بن جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی. اللہ کی رحمت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، تو پھر کیا اس کی حقیقت باقی رہ گئی اور اس کے عمل کس کھاتے میں جائیں گے؟ جب وہ لعنت کا مستحق ہے تو رحمت سے سراسر مایوس ہے۔ اور تیسری چیز، لعن اللہ من آبا محدثا یا محدثا، دال کا کسرہ اور دال کا فتح دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر محدث پڑھیں لعن اللہ من آبا محدثا، تو اس کا معنی ہو گیا لعنت ہے اللہ کی اس شخص پر جو کسی محدث کو جگہ دے اور پناہ دے۔ کسی محدث کو، محدث کے دو معنی، ایک ہے بدعتی انسان، محدث دین میں بدعت کو جاری کرنے والا یا بدعت کو اپنانے والا، اسے جگہ دے، اس کو پناہ دے۔ اور ایوا میں احترام اور تعظیم کا پہلو بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین، جو شخص کسی بدعتی انسان کی تعظیم کر لے اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ کتاب الاعتصام میں حدیث، اور اس کی سند حسن ہے، اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ جو کسی بدعتی انسان کی تعظیم کر لے، اس کی توقیر کر لے اور اس کا احترام کرے، محدث۔ اور محدث کا معنی مجرم بھی، معصیتوں کو اپنانے والا، آپ اس کو پناہ دیں اس کو بچانے کے لیے۔ ایک قاتل ہے اس کو چھپا کے رکھیں، یا ایک چور ہے اس کی تلاش ہے حکومت کو، آپ اس کو پناہ دے کے اپنے پاس رکھیں، تو یہ شخص بھی ملعون ہے۔ تو محدث دال کے کثرے کے ساتھ، بدعتی یا مجرم، اس کو پناہ دینا، اس کو جگہ دینا، اس کی تعظیم یا توقیر کرنا، یہ سارے امور اللہ تعالی کی لعنت کے مستحق۔ یا پھر دال کا فتح محدث، تو محدث کہتے ہیں نئے عمل کو، بدعت کو۔ وہ شخص بھی لعنتوں کا مستحق ہے جو محدث کو جگہ دے، کہاں؟ اپنے دل میں، اپنے عمل میں، بدعت کو اپنائے۔ حالانکہ دین موجود ہے، کتاب و سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، مگر اتنی ناقدری کرتا ہے کہ نئے نئے طور طریقے، نئے نئے راستے اور نئے نئے عمل یہ ایجاد کرتا ہے، یہ ایسے لوگوں سے لیتا ہے، تو یہ شخص بھی لعنت کا مستحق ہے۔ کیونکہ بدعت دین اسلام میں انتہائی خطرناک عمل ہے۔ ایک بدعتی انسان اللہ تعالیٰ کو براہ راست چیلنج کرتا ہے، للکارتا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک کا دعویٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا، اور یہ نئی چیز ایجاد کر کے وہ یا زبان حال سے اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ کہاں مکمل ہے، اس میں یہ کمی تھی جو میں نے پوری کر دی، اس سے بڑی جسارت کوئی ہو سکتی؟ تو بدعتی انسان انتہائی حقیر اور ذلیل انسان، اس کو جگہ دینا یا بدعت کو جگہ دینا شرعی مقاصد کے خلاف ہے۔ کتاب و سنت ہمارے پاس، اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، اسی خزانے پر ارتکاز کریں ہم، اور قرآن و حدیث کی پیروی کریں اور اپنے آپ کو بدعت سے بچائیں۔ تو محدث یا بدعتی کو کہتے ہیں، مجرم کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، ایک بدعتی انسان مجرم سے زیادہ خطرناک ہے۔ مجرم کون ہے؟ چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، لیکن بدعتی انسان اس سے زیادہ خطرناک ہے، اور عام معصیت سے بدعت زیادہ خطرناک ہے۔ تبھی کتاب الابانہ ابن بطہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک محدث یونس بن عبید رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث تھے، ان کو امام اور متقن اور قدوہ کہا گیا۔ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر بن عبید کے گھر سے باہر آ رہے ہیں، یونس بن عبید اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر بن عبید کے گھر سے باہر نکلا، بلا لیا بیٹے کو۔ عمر کون ہے؟ عمر بن عبید معتزلی تھا، علم کلام سے شغف رکھتا تھا اور بڑی بدعات کا موجد تھا۔ بڑا اس پر ناراض ہوئے اور کیا کہا؟ لئن اراک خرجت من بیت الخنثى کان احب الی من ان اراک خرجت من بیت فلان، میرے بیٹے اگر تو کسی مخنس، ہمارے زبان میں اس کو ہجڑا کہتے ہیں، اگر تو کسی مخنس کے گھر سے نکلتا، مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا افسوس تجھے بدعتی انسان کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ کر ہوا۔ یہ بات معلوم ہے کہ جس انسان کو مخنس کی صحبت جو ہے وہ اس کی عادت پڑ جائے تو کتنی خطرناک ہے یہ صحبت. فرمایا کہ یہ قابل برداشت تھا لیکن ایک بدعت انسان کے تم گھر گئے اس کی باتیں سن کر آئے. تو یہ سلف صالحین کی فکر کہ عام گناہوں کے مقابلے میں بدعت کو کتنا خوفناک وہ تصور کرتے تھے. تو محدث بدعت اور محدث بدعت انسان یا کوئی بھی مجرم اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا مستحق ہے. اور چوتھا جملہ لعن اللہ من غیر منال الارض, اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر بھی جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرے, جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرے. اس کی بھی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں. ایک تفسیر یہ کہ زمین کے نشان جیسے سفر آپ کرتے ہیں تو راستے میں مسافت کا تعین ہوتا ہے کہ آپ کا سفر اب 60 میل باقی رہ گیا, 50 میل باقی رہ گیا, اس طرح کے پتھر نصب ہوتے ہیں. تو آپ شرارت کے طور پر ان کو مٹا دیں یا 60 کو 160 کر دیں یا 50 کو 0 ہٹا کے 5 کر دیں, تو یہ مسافر کے لیے دھوکہ ہے جس سے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ زمین کے نشانات تبدیل کرنا مسافروں کو دھوکہ دینے کے لیے, ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس قسم کی شرارتیں کرنا, ایسا شخص بھی لعنت کا مستحق. اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زمین ہے, اس کا نشان لگا ہوا کہ یہ آپ کی زمین ہے اور یہ آپ کے بھائی کی زمین ہے. آپ نشان کو مٹا کر اپنی زمین کو بڑھا لیں اور وہ نشان کہیں آگے لگا دیں تاکہ میری زمین بڑھ جائے اور اپنے بھائی کی زمین میں چھین لوں, ہتھیا لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اس طریقے سے ایک بالشت بھی اپنے بھائی کی زمین کو ہتھیائے گا قیامت کے دن اس کے گلے میں 70 زمینوں کا توک ڈال دیا جائے گا. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت. لعن اللہ من غیر منار الارض, جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرے گا اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا مستحق ہوگا. جی.
وعن طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما قرب. قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
أحسن تبارك الله فيك. یہ حدیث طارق بن شہاب سے مروی ہے اور اس میں ایک قصہ ہے. یہ طارق بن شہاب بجلی احمسی یمن سے آئے ہوئے صحابی تھے. ان کی کنیت ابو عبداللہ, اور امام ابو داود کا قول ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا لیکن آپ سے کوئی حدیث نہیں سنی, صرف لقاء ثابت ہے, سماع ثابت نہیں. تو اس لحاظ سے یہ حدیث کچھ لوگ منقطع اس کو قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو صرف دیکھا تھا, سماع ثابت نہیں. اس قول سے ہی بات واضح ہو رہی. مگر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس قول کی تشریح فرماتے ہیں اور بالکل صحیح بات کی کہ نبی علیہ السلام کو دیکھا تو اس کا معنی صحابی ہے, کیونکہ جس شخص نے بحالت ایمان اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لیا وہ اللہ کے نبی کا صحابی. تو مجرد دیکھنے سے صحبت ان کی ثابت ہو گئی. اچھا, اب جو ان کی حدیث ہے سماع ثابت نہیں ہے, تو یقیناً انہوں نے یہ حدیث نبی علیہ السلام نہیں سنی مگر کسی اور صحابی سے سنی. اسے بولتے ہیں مرسل صحابی, مراسیل صحابہ, کہ صحابہ کرام کی مراسیل. براہ راست انہوں نے نبی علیہ السلام سے نہیں سنی کیونکہ آپ سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے. تو پھر صحابہ کرام کی ایسی روایتیں مراسیل قرار پاتی ہیں. انہوں نے یقیناً وہ روایت کسی اور صحابی سے سنی ہے, اور صحابہ کی تمام مراسیل قابل قبول ہیں کیونکہ تمام صحابہ عدول تھے, اور تمام صحابہ جو ہیں وہ ان کی عدالت جو مسلم اور معتبر اور معروف تھی. اس لیے اس حدیث میں پر کوئی غبار نہیں ہے, اس کا انقطاع جو ہے مضر نہیں ہے, بلکہ یہ مرسل صحابی ہے اور حجت ہے اور قابل قبول. یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک واقعہ بیان کیا, فرمایا کہ داخل الجنت رجل فی ذباب وداخل النار رجل فی ذباب. ایک شخص جنت میں داخل ہوا ایک مکھی کی وجہ سے اور ایک شخص جہنم میں داخل ہوا ایک مکھی کی وجہ سے. ایک مکھی ایک شخص کے جنت کے داخلے کا سبب بن گئی اور ایک مکھی ایک شخص کے جہنم کے داخلے کا سبب بن گئی. اب مکھی ایک حقیر سا جانور, ایک خصیص سا جانور, یقیناً صحابہ سن کر پریشان ہو گئے کہ ایک مکھی جنت کے داخلے کا سبب یا جہنم کے داخلے کا سبب. نبی علیہ السلام سے اس کی تفصیل پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رجلان علی قوم, کہ دو شخص سفر پر گامزن تھے اور ایک قوم کے پاس سے گزرے, ان کا سفر جاری تھا, ایک قبیلے یا قوم کے پاس سے گزرے, لہم صنم, ان کا ایک بت تھا, بت در حقیقت ان کا پیر سمجھو. بت کسے کہتے ہیں؟ صنم کسے کہتے ہیں؟ جو کسی نیک بندے کی شکل پر تراشا جائے. کوئی شخص ایسا ہو جو صالح ہو, نیک ہو, جس کی آپ قدر کرتے ہوں, جس کے آپ معترف ہوں, اور وہ مر جائے تو اس کی یادگار کے طور پہ اس کی شکل پر اس کا مجسمہ آپ بنا لیتے ہیں, وہ صنم جو ہے وہ کہلاتا ہے. تو یوں سمجھے کہ وہ ایک شخص تھا جو فوت ہو چکا اور اس کی شکل کا انہوں نے بت تراشا ہوا تھا اور اس پر وہ جمع تھے. اور سالانہ ایک تقریب تھی جس کو ہم عرس کا نام دیتے ہیں, وہ عرس کا موقع تھا اور لوگ وہاں جمع تھے اور یہ دونوں نو وارد المسافر وہاں سے گزرے. ان لوگوں کا جو ایک رسم تھی ان کی وہ یہ تھی کہ لا یجاوزہ احد حتی یقرب لہ شیئا, کہ آج کے دن جو شخص یہاں سے گزرے گا وہ چڑھاوا چڑھائے بغیر نہیں گزر سکتا. ہمارے اس بت پر جب تک کوئی نذرانہ پیش نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو چھوڑا نہیں جائے گا اور گزر نہیں سکتا. یہ ان کا عقیدہ تھا. وہ خود بھی اس دن جمع ہوتے, نذرانے پیش کرتے اور گزرنے والوں کو بھی روک لیتے اور ان سے کہتے کہ چڑھاؤ کچھ اور کوئی نذرانہ پیش کرو. ان کو روک لیا گیا. فقالوا لأحدهما, تو ایک سے کہا قرب, کوئی چیز پیش کرو, کوئی نذرانہ پیش کرو. قال, اس نے کہا کہ لیس عندی شیء اقرب, میرے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں, خالی ہاتھ خالی جیب, کوئی چیز نہیں جو پیش کر سکے. قالوا قرب ولو ذبابا, انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہوگا, تمہارے پاس اگر کچھ نہیں تو ایک مکھی اٹھا کر مار کر پیش کر دو, ایک مکھی ہی پیش کر دو, وہ بھی قابل قبول ہوگی. فقرب ذبابا, اس نے مکھی پکڑی اور پکڑ کر اس پر چڑھا دی, پیش کر دی, اسے مار کے اس پر رکھ دیا. فخلوا سبیلہ, تو اس قوم نے اس کو چھوڑ دیا, آزاد کر دی کہ جاؤ شاباش تم آزاد ہو, جان بچ گئی. فدخل النار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بچ گئی مگر مکھی کا چڑھاوا چڑھا کہ اگلا قدم جو اس نے اٹھایا وہ اس کو جہنم میں لے گی, جان بچ گئی اس کی مگر جہنم میں داخل ہو گیا. وقاد الاخر, دوسرے سے کہا قرب تم بھی چڑھاؤ, وہ موحد تھا, صاحب توحید تھا, اللہ تعالی ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے. اس نے کہا کہ ما کنت لأقرب لأحد شیئا دون اللہ عز و جل, میں اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر کوئی چیز قربان نہیں کرتا اور کوئی چڑھاوا پیش نہیں کرتا, کوئی نظر پیش نہیں کرتا, کوئی مال خرچ نہیں کرتا اللہ کے علاوہ. یہ میرا عقیدہ ہے, یہ میری توحید کا تقاضا ہے, کسی غیر اللہ کے نام کوئی چیز پیش نہیں کرتا. فضاربوا عنقه, اپنے قاعدے کے مطابق انہوں نے اس کی گردن پر وار کیا اور وہاں اس کو قتل کر دیا, شہید ہو گیا. فدخل الجنہ, بظاہر جان چلی گئی مگر پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا. یہ قصہ ہے کہ ایک شخص کے جنت کے داخلے کا سبب ایک مکھی بنی اور ایک شخص کے جہنم کے داخلے کا سبب ایک مکھی بنی. اب آپ غور کیجئے, مکھی ایک حقیر سا جانور, خصیص سا جانور, اس کا چڑھاوا چڑھانے والا اگر جہنم میں جا سکتا ہے تو ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. غیر اللہ کے نام پر جانور پیش ہو رہے ہیں, بکرے پیش ہو رہے ہیں, مرغے پیش ہو رہے ہیں, قربانیاں کی جا رہی ہیں, کیا انجام ہوگا؟ ایک مکھی کی قربانی دینے والا، ایک مکھی خرچ کرنے والا، پیش کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا، تو کتنا یہ مہلک قسم کا شرک ہے، اور فوراً جہنم میں چلا گیا. یعنی شرک کا جو انجام ہے کتنا فوری اور کتنا خطرناک، کہ جہنم کا داخلہ اور فوری داخلہ. یہاں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سمجھ میں آتی ہے، آپ کا فرمان ہے کہ الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. بھی تسمہ دو فٹ کا ہوگا، سمجھو کہ جنت تم سے ایک فٹ کے فاصلے پر اور جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر. بعد کا تمہارا ایک عمل، ایک کردار تمہیں جنت میں لے جائے گا، اور بعض اوقات ایک عمل تمہیں جہنم میں پہنچا دے. تو بڑی محتاط زندگی بسر کرو. اس کا تقاضا یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے دین اور شریعت کے زیر سایہ رکھو. اس معاملے میں سر فہرست اللہ تعالی کی توحید ہے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوا. توحید اور شرک کا معاملہ، جس شخص نے توحید کا مظاہرہ کیا استقامت کے ساتھ، اس کا اگلا قدم جنت میں تھا، اور جس شخص نے شرک کا مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً جہنم میں ڈال دیا. تو غیر اللہ کے نام کا ذبح یا غیر اللہ کے نام کی قربانی یا غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا کتنا خطرناک، کتنا بڑا شرک ہے. یہ حدیث مسند احمد میں ہے، مسند احمد میں نہیں، اس کو امام احمد نے روایت کیا، رواہ احمد، اس روایت کے امام احمد نے. بعض لوگ سمجھتے ہیں مسند احمد میں ہوگی، لیکن مسند احمد میں نہیں ہے، بلکہ امام احمد کی ایک اور کتاب کتاب الزہد، اس میں یہ حدیث مروی. کتاب الزہد میں، مسند احمد میں نہیں ہے بلکہ کتاب الزہد میں ہے.
جی. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا، عن ثابت بن ضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود.
جزاك الله خير. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. اس باب کا تعلق ذبح اور قربانی سے ہے، اور بڑی ایک عمدہ اور عجیب ترتیب ہے یہ. لا يذبح لله بمكان، اللہ کے نام پر ایسے مقام پر اپنا جانور ذبح نہ کیا جائے، یذبح فیہ لغیر اللہ، جہاں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہو، جس مقام پر غیر اللہ کے نام پر قربانی دی جاتی ہو، وہاں جا کر اللہ کے نام پر ذبح کرنا بھی جائز نہیں، خواہ وہ قربانی غیر اللہ کے نام پر آج بھی دی جاتی ہو یا متروک ہو چکی ہو، چاہے وہ آج سے پہلے کبھی دی جاتی ہو، آج سے 10 سال پہلے، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے. اگر اس چیز کا علم ہو لوگوں کو کہ یہاں کسی دور میں غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتا تھا، یا غیر اللہ کے نام پر میلے لگتے تھے، یا غیر اللہ کی پرستش ہوتی تھی، تو وہاں جا کر اللہ کے نام پر بھی ذبح کرنا جائز نہیں. یعنی یہ باب بھی ذبح سے متعلق ہے اور پچھلا باب بھی ذبح سے متعلق ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ پچھلے باب کا تعلق مقاصد دین سے، مقاصد دین میں یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا جائے. اس باب کا تعلق وسائل دین سے، کہ بعض اوقات آپ اللہ کے نام پر کام کرتے ہیں، آپ کی نیت بھی ٹھیک ہے، مگر وہ کام وسیلہ بن جاتا ہے شرک میں داخلے کا، شرک میں داخلے کا، کہ آپ کے لیے بنے یا کسی اور کے لیے بنے. مثلا ایک مقام ایسا ہو جہاں غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، آپ بھی وہیں چلے گئے، تو ممکن ہے شیطان اپنا وار کرے، اس جگہ کی محبت آپ کے دل میں ڈال دے، اور آہستہ آہستہ وہ تعظیم آپ کے دل میں داخل ہو جائے اور آپ بھی اس شرک میں گرفتار ہو جائے. یا پھر یہ کہ آپ وہاں جائیں اپنا جانور اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے، اور لوگ آپ کو دیکھیں اور لوگ بھولے بھالے یہ سمجھیں کہ آپ بھی وہاں گئے ہیں اس کا معنی وہاں کا عمل درست ہے، وہاں جو کچھ ہوتا ہے سب جائز ہے، تو لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ چیز حقیقی شرک کا وسیلہ بن سکتی ہے، اور یہ دین کی غیرت توحید ہے کہ جہاں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہو وہاں جا کر اللہ کے نام پر ذبح نہ کرو، اور جو بھی مقام غیر اللہ کا، شرک کا کسی بھی اعتبار سے مرکز ہے، مرجع ہے، جو محور ہے، وہاں جا کر آپ اللہ کے نام کا کوئی کام نہ کریں۔ اس میں ان کی تائید بھی ہو سکتی ہے، تشبہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بات شرک کا وسیلہ بن سکتی ہے اور شرک میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے۔ تو شریعت نے جس طرح شرک کے مقاصد ختم کیے، اس طرح شرک کے ذرائع اور وسائل بھی ختم کیے، جیسا کہ یہ حدیث، اس سے پہلے قرآن کی آیت لا تقم فیہ ابدا، لا تقم فیہ ابدا، مخاطب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں نماز نہ پڑھیے، بلکہ کھڑے بھی نہ ہوئیے، یہاں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ جانا بھی نہیں، کھڑا بھی نہیں ہونا۔ یہ اشارہ مسجد اسرار کی طرف ہے جو منافقین نے بنائی تھی قباء میں، مسلمانوں کی مسجد کے مقابلے میں، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، جو مسجد تقوی پر قائم ہے، روز اول سے آپ اس میں کھڑے ہوں، وہاں نماز پڑھیں۔ یہ مسجد کون سی ہے؟ یہ مسجد قباء ہے یا مسجد نبوی؟ تعین نہیں، تحدید نہیں، دونوں مراد ہو سکتی۔ آپ وہاں نماز پڑھیں، مسجد قباء میں پڑھیں، مسجد نبوی میں پڑھیں، لیکن اس مسجد میں آپ نے کھڑے بھی نہیں ہونا، چلے جائے کہ نماز پڑھ دیں، کہ منافقین نے بنائی تھی اپنی شرارت اور اپنے مقاصد کے لیے، جس کو قرآن نے بیان کیا ضرارن بکفرن بتفریقم بین المؤمنین، یہ ان کے مقاصد تھے، مسلمانوں کو تقسیم کرنا مقصود تھا اور مسجد قباء کو نقصان پہنچانا مقصود تھا۔ تو ان کے ملحدانہ افکار تھے جن کی ترویج کے لیے انہوں نے مسجد بنائی، کہ مسجد ہی تو ہے، ہم نے اللہ کا گھر بنایا، اس کو بھی آباد کرو۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے روک دیا، گو وہ مسجد ہے مگر وہاں آپ نے کھڑا بھی نہیں ہونا۔ ان کے غلط مقاصد ہیں جو ایمان کے منافی ہیں، توحید کے منافی ہیں، ایمان اور دین اسلام کی جو جمعیت ہے، جمعیت کے تقاضے ہیں، ان کے منافی ہیں۔ تو مسجد، حالانکہ مسجد ہے مگر روکا گیا۔ تو ایسی مسجد جہاں پر مقاصد دین کے خلاف ہوں اور دین کے منافی ہوں اور توحید کے خلاف ہوں، وہاں نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا کہ وہاں آپ نے کھڑے بھی نہیں ہونے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو مسمار کرنے کا اور گرانے کا حکم دے دیا، حالانکہ مسجد تھی مگر گرا دیا جائے، اس کے مقاصد ملحدانہ ہیں، یہاں اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا اور یہاں نماز قائم نہیں ہو سکتی، اس کو آپ نے منہدم کرنے کا اور مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا مقام جہاں پر جس کو بنایا جائے، جس کو کھڑا کیا جائے اسلامی مقاصد کے خلاف، وہاں قصد کرنا، جانا، خواب اللہ کا کام کرنے کے لیے جائیں، نماز کے لیے جائیں یا کسی اور مقصد، دینی مقصد کے لیے جائیں، اس سے روکا گیا، کیونکہ اس میں ممکن ہے کہ شیطان اپنا وار کرنے میں کامیاب ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے دیکھنے والے گمراہ ہو جائیں کہ فلاں گیا ہے تو ہم بھی جائیں۔ اس طرح سادہ لوگ جو ہیں ان کی گمراہی کا اور ان کے بھٹکنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، خاص طور پہ جو دین کا داعی ہے ایسے مقامات کا رخ نہ کرے، ایسی مجلسیں جہاں شرک کا ذکر ہو اور جہاں اسلام کے مقاصد کے خلاف پروگرام ہو، اگر وہاں آپ کو دعوت دی جاتی ہے مت جائیں۔ آپ کہیں گے کہ میں کلمہ حق بیان کروں گا، نہیں، آپ وہاں جائیں گے لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ کا جانا ان کے لیے تائید بن جائے گا کہ فلاں گیا ہے، اس کا معنی وہ ٹھیک ہے، یہ اس کی تائید ہے۔ تو اس طرح بہت سے سادہ لوگ جو ہیں وہ دھوکہ کھا سکتے ہیں، وہ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ اگر کسی کی کوئی دکان ہے کتابوں کی، کوئی اسٹال ہے کتابوں کا، وہ اپنے اسٹال پر ایسی کتاب نہ رکھے جس میں شرک کی ترویج ہو، بدعت کی ترویج ہو، اسلام کے خلاف کوئی بات ہو۔ آپ کہیں گے بکتی بہت ہے، اس سے پروفٹ بہت ہوتا ہے، نہیں، یہ بات شرعی مقاصد کے خلاف ہے، بہت سے لوگ دیکھیں گے اور دھوکہ کھائیں گے کہ یہ کتاب فلاں اسٹال پہ بک رہی تھی، مانا ٹھیک ہے، یہ اس کی تائید ہوگی۔ تو ایسا کوئی کام نہ کرے عمومی مظاہر میں جو دین کے ان مقاصد کے خلاف ہو۔ میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا محدث کا، ایوب سختیانی رحمہ اللہ کا، انہوں نے ایک شخص کو غسل دینے سے انکار کر دیا تھا، کہا کہ گو یہ دین کا داعی تھا لیکن رأیتہ کان یمشی مع مبتدع، اس کو میں نے ایک دن دیکھا بازار میں ایک بدعتی انسان کے ساتھ چلا جا رہا تھا، بازار میں دنیا دیکھ رہی تھی، کئی لوگوں نے دھوکہ کھایا ہوگا، یہ فلاں شخص فلاں بدعتی انسان کے ساتھ چلا جا رہا ہے، تو مانا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس طرح نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ایک ہی اسٹیج پر دعوت دے رہے ہیں، روافض کو بھی، اشاعرہ کو بھی، ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے، دنیا دیکھ رہی، دنیا دیکھ رہی، یہ ان کی تائید شمار ہوگی۔ تو ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس کام میں بظاہر اللہ کا نام آپ لے رہے ہیں اور اس کی توحید کا نام لے رہے ہیں مگر در حقیقت اس میں ملحدانہ مقاصد تائید کا امکان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو روک دیا، گو یہ مسجد ہے مگر آپ یہاں نماز تو دور کی بات ہے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، منع کر دیا۔ جی آگے حدیث، جناب ثابت بن ضحاک، یہ اشعری تھے، ان سے مروی ہے، ابو قلابہ محدث تابعی، انہوں نے ان سے بہت روایتیں روایت کی ہیں اور بیان کی ہیں، اور 64 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ فرماتے ہیں کہ نظر رجل ان ینحر ابلن ببوان، ایک شخص نے نظر مانی ہوئی تھی، ایک شخص نے نظر مانی ہوئی تھی، اس شخص کا نام بعض روایتوں میں کردم بن سفیان مذکور ہے، کردم بن سفیان، نظر مانی ہوئی تھی دور جاہلیت میں، نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل نظر مانی ہوئی تھی، کیا کہ اونٹ ذبح کرے گا بوانہ مقام پر، بوانہ اسفل مکہ کی ایک وادی، اسفل مکہ میں ایک مقام ہے بوانہ، یا پہاڑی ٹیلہ آپ کہہ لیں یا کوئی وادی کہہ لیں، بستی کہہ لیں، کہ وہاں جا کر اونٹ ذبح کروں گا، ایک نظر مانی ہوئی تھی۔ اب یہ نظر جاہلیت کی تھی، اب اس نے اسلام قبول کر لیا، اب وہ سوچ رہا ہے کہ جاہلیت کی نظر اسلام قبول کرنے کے بعد پوری کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ بعض روایتوں میں اس کا سبب مذکور ہے کہ در حقیقت اس کو اولاد نہیں ہوتی تھی، تو نظر مان لی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر اولاد دے گا، بیٹا یا بیٹی دے گا، تو میں اللہ کے نام پر اونٹ ذبح کروں، اولاد مل گئی مگر اونٹ نہیں تھا، نظر پوری کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اب اسلام قبول کر لیا، اونٹ بھی مل گئے، نظر پوری کرنے کی طاقت ہے، اب کیا کروں، اس نظر کو پورا کروں یا نہ کروں؟ نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، فقال ہلکا، آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نظر میں نے مانی تھی جاہلیت میں، اب مجھے اونٹ میسر ہے، تو کیا میں بوانہ مقام پر جا کر اونٹ ذبح کروں، نظر پوری کروں یا نہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نظر کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، جاہلیت کی تھی، اب اسلام قبول کر لیا، کوئی توجہ نہیں دی۔ آپ کی پہلی توجہ یہ تھی کہ تم نے بوانہ مقام کا تعین کیوں کیا تھا، بوانہ مقام پر ذبح کروں گا، یہ تم نے کیوں تعین کیا؟ صحابہ سے پوچھا، هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد، کہ بتاؤ بوانہ مقام پر کبھی کسی دور میں، 10 سال پہلے، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، کوئی وثن تو نہیں تھا، کوئی بت پرستی، غیر اللہ کی پرستش تو نہیں تھی کسی بھی دور میں؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا کہ جی نہیں، بوانہ مقام پر کبھی کوئی بت پرستی نہیں ہوئی، ایسی ہم کوئی بات نہیں جانتے۔ آپ نے پھر پوچھا، فہل کان فیہا عید من اعیادہم، یہ بتاؤ کہ بوانہ مقام پر کوئی جاہلیت کے دور میں کوئی میلہ لگتا ہو، کسی عرس کا انعقاد ہوتا ہو، عید بولتے ہیں وہ میلہ جو ہر سال لگایا جائے، یہ عید عود سے، عودہ، عودہ کا معنی لوٹنا، عاد یعود سے، جو ہر سال لوٹے، اس کی تاریخ ہر سال آئے، ہر سال وہ میلہ لگے۔ فرمایا کہ اگر بت پرستی نہیں ہوئی تو کسی میلے کا انعقاد اور کسی عرس کا انعقاد ہوا ہو، ایسا کبھی ہوا کسی دور میں، خواہ آج سے 10 سال پہلے ہو یا 100 سال پہلے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ لا، نہیں، کسی عرس کا انعقاد بھی نہیں ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوف بنظرے کا، اب اپنی نظر تم پوری کر سکتے، نظر اپنی پوری کر سکتے ہو اور بوانہ مقام پر جا کر اونٹ ذبح کر سکتے ہو۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اگر ایک انسان نظر مان لے بھارت کفر، تو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ نظر پوری کرنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ جیسے اس شخص نے بھارت کفر نظر مانی اور اللہ کے پیغمبر نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ دوسری بات جو یہاں ثابت ہو رہی ہے، جو سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے مقام پر اللہ کے نام پر قربانی کرنا ناجائز ہے اور جانور ذبح کرنا ناجائز ہے جس مقام پر کبھی شرک ہوا، کبھی شرک ہوا، جس مقام پر کبھی کسی میلے کا انعقاد ہوا، جس مقام پر کبھی کسی عرس کا انعقاد ہوا ہو، وہاں لے جا کر اللہ کے نام پر قربانی دینا ناجائز۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس مقام پر شرک ہوا ہے، شیطان اپنا وار کر سکتا ہے اور وہ چیز آپ کے دل میں آ سکتی۔ شرک سے دور رہنا، مشرکین سے دور رہنا، بدعت سے دور رہنا اور اہل بدعت سے دور رہنا کس لیے؟ اس کی ایک حکمت یہی ہے کہ اگر قرب اختیار کرو گے تو شیطان اپنے جال میں تمہیں پھنسا سکتا ہے اور پھر کسی دوسرے کے لیے بہکاوا ہو سکتا ہے کہ فلاں نے یہ کام کیا، وہاں جانور ذبح کر رہے، ممکن ہے اسی دور کی یاد تازہ ہو رہی ہے، اس کا معنی یہ جائز ہے اور لوگ اسے ملوث ہو جائیں، تو اس کی اس حرکت کی بنا پر شرک کو رواج مل سکتا ہے۔ لہذا جب آپ کو پورا یقین ہو گیا اور آپ نے تسلی کر لی کہ بوانہ مقام پر کبھی شرک نہیں ہوا اور بوانہ مقام پر کبھی کسی عرف یا میلے کا انعقاد نہیں ہوا، تب آپ نے اجازت دی کہ تم قربانی وہاں جا کر کر سکتے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، ایسی نظر جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اس کو پورا کرنا جائز نہیں۔ مانا اگر یہ وہاں کسی عرس کا انعقاد ہوتا یا غیر اللہ کی پرستش ہوتی پھر وہاں جا کر نظر پوری کرتے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوتی، یہ گناہ ہوتا، بلکہ گناہ عظیم، کیونکہ شرک ہے اور شرک کی ترویج ہے اس میں اور مشرکین سے تشبہ ہے اس میں، تو یہ معصیت اللہ کی ہوتی اور وہ نظر جو معصیت پر مبنی ہو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا فی ما لا یملک آدم، اور نہ ہی اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہے جس کا ابن آدم مالک ہی نہیں، جس کا ابن آدم کوئی اختیار ہی نہیں، اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے پوری کرنا ضروری نہیں۔ تو دو قسم کی نظریں، ایک معصیت کی نظر، اللہ کی نافرمانی کی نظر، اسے پورا کرنا جائز نہیں۔ دوسرا ایسی نظر جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، مثلا آپ کہیں اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اپنے دوست کے غلام کو آزاد کر دوں، جو غلام اس کا ہے آپ کا تھوڑی، آپ کو کیا اختیار اس غلام کو آزاد کرنے کا؟ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اپنے دوست کا اونٹ ذبح کر دوں، تو آپ اس کے مالک ہی نہیں، اس نظر کا آپ کو اختیار ہی نہیں۔ اور ایسی نظر جو اللہ کی معصیت کی ہو، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جناب شراب پیوں گا، یہ معصیت کی نظر ہے۔ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کسی شرک کے اڈے پر جا کر قربانی دوں گا، اونٹ ذبح کروں گا، یہ خالق کائنات کی نافرمانی کی نظر ہے، اس کو پورا کرنا جائز نہیں۔ سوال یہ کہ ایسی نظر اگر مان لی جائے تو پھر اس کا مخرج کیا ہے، پھر اس کا حل کیا ہے؟ جو نظر اطاعت کی ہے اسے پورا کرنا فرض ہے، اور جو نظر معصیت کی ہے اسے پورا نہیں کر سکتے، جائز نہیں۔ تو چھٹکارے کی صورت یہ ہے کہ کفارہ دیا جائے، اور نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے ایسی نظر مان لی جس کی آپ مالک ہی نہیں تو اس کو پورا آپ کیسے کر سکیں گے؟ تو اس کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہے، وہ کفارہ ادا کر کے آپ اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں، کیونکہ نظر پورا کرنا فرض ہوتا ہے، اور آپ نظر ایسی مان لی جو آپ کے اختیار سے باہر ہے تو پھر کفارہ ادا کر کے اس نظر سے آپ نکل سکتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور اس کی سند شرط شیخین پر ہے، بخاری مسلم کی شرط پر ہے۔ جی،
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
بارك الله فيك يا بلال، بارك الله فيك، أحسنت، جزاك الله خيرا. باب من الشرك النظر لغير الله، غير الله کے نام کی نظر بھی شرک ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر بھی شرک ہے. نظر بھی ایک عبادت ہے. نظر کیا ہے؟ نظر کا لغوی معنی کوئی چیز واجب کر لینا، اور شرعی اصطلاح میں نظر کیا ہے؟ کہ آپ اپنے اوپر کوئی عمل، کوئی چیز واجب کر لیں، حالانکہ شریعت نے آپ پر واجب نہیں کی، اپنی مرضی سے آپ کسی عمل کو اپنے اوپر واجب کر لیں. جیسے آپ کہیں کہ اگر فلاں کام ہو گیا، میرے مریض کو، بیٹے کو شفا مل گئی، تو میں اللہ کی راہ میں 1000 روپیہ خرچ کروں. اب یہ 1000 روپیہ خرچ کرنا اللہ کی طرف سے واجب نہیں، مگر آپ نے نظر مان کر اپنے اوپر اس کو خود واجب کر لی. جب نظر مان لی، اب اس کو پورا کرنا فرض ہے، اب وہ خرچ کرنا فرض ہوگا، ضروری ہوگا. تو یہ فرضیت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ خود آپ نے اپنے اختیار سے یہ کام اپنے اوپر فرض کر لی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نظر سے تقدیر تبدیل نہیں ہوتی. مثلا آپ کا مریض ہے، کوئی بیٹا مریض ہے، اور آپ نظر مانے کہ اگر بیٹے کو شفا مل گئی تو میں یہ کام کروں گا. اب شفا مل گئی، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کی نظر سے تقدیر تبدیل ہو گئی. کہ آپ کو کیا معلوم کہ تقدیر میں بیٹے کی مستقل بیماری لکھی ہوئی تھی، اور آپ کی نظر سے شفا مل گئی اور تقدیر تبدیل ہو گئی؟ نہیں، تقدیر تبدیل نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ نظر اللہ کی تقدیر کو تبدیل نہیں کرتی، لیکن نظر سے ایک بخیل آدمی کچھ مال خرچ کر دیتا، 1000 روپیہ خرچ کروں گا، 2000 خرچ کروں گا، کبھی خرچ نہیں کرتا، اس نظر کی بنا پر وہ خرچ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو اس طرح بخیل سے کچھ مال نکالا جاتا ہے. تقدیر تبدیل نہیں ہوتی. تقدیر میں یہ ہے کہ بیٹا بیمار ہے، لکھا ہوا ہے. پھر یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں موقع پر یہ بندہ نظر مانے گا، تب لکھا ہوا تقدیر. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نظر کی بنا پر اس کے مریض کو شفا دے دے گا. یعنی کوئی چیز تقدیر کے احاطے سے باہر نہیں، تقدیر تبدیل نہیں ہوتی. جس نے یہ کہا، جھوٹ کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، غلط ہے، یہ خلاف عقیدہ ہے. تقدیر اللہ کا اٹل فیصلہ. اگر تقدیر تبدیل ہوتی ہے تو معنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے علم میں غلطی آ گئی. ہرگز نہیں، اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا. کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی. آپ کے ذہن میں وہ حدیث ہوگی لا يرد القدر الا الدعاء، کہ دعا تقدیر کو تبدیل کر دیتی. اس حدیث کا معنی آپ صحیح نہیں سمجھے ہوں گے. دعا سے بھی تقدیر تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ دعا سے تقدیر کی جہت تبدیل ہو سکتی. اس کی صورت یہ ہے کہ ایک بندہ مثلا کاروبار کرتا ہے اور مستقل نقصان میں جا رہا ہے، روزانہ اس کو نقصان ہوتا ہے. اب وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے نفع عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر کے اس کا نقصان ختم کر کے اس کو نفع دینا شروع کر دیتے. تقدیر تبدیل نہیں ہوئی، بلکہ وہ تقدیر جو نقصان پر چل رہی تھی اس کی سمت نفع کی طرف چلی گئی. اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوا. اب یہ سب لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ کاروبار کرے گا اور یہ نقصان میں جائے گا 2 سال 10 سال، پھر یہ دعا کرے گا، اس کی دعا قبول کر لی جائے گی اور اس کو فائدہ دیا جائے گا. تو اس کا نقصان اٹھانا، دعا کرنا، پھر فائدہ پانا، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ وہ مستقل اس کی تقدیر نقصان پر قائم تھی اور اس کی دعا سے اللہ نے فائدہ دیا اور تقدیر میں لکھا ہوا نقصان ختم ہو گیا. نہیں، تقدیر تبدیل نہیں ہوتی. اللہ کا فیصلہ اٹل، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. دعا سے تقدیر کی جہت اور تقدیر کی سمت تبدیل ہوتی ہے. ایک بندہ مریض ہے، 2 سال سے مریض ہے، اب وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ صحت دے دے، اللہ پاک قبول کرتا ہے اور اس کو صحت دے دیتا ہے. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ تقدیر میں مستقل اس کی بیماری تھی اور یہ تقدیر ٹل گئی اور تبدیل ہو گئی اس کی جگہ صحت آ گئی، نہیں، تقدیر میں اس کی بیماری لکھی ہوئی تھی، اس کا دعا کرنا بھی اور اس کا صحت پانا بھی. یہ تبدیلی جہت اور سمت کی تبدیلی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی تبدیلی. اس طرح نظر سے بھی تقدیر نہیں بدلتی، بلکہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہاں بخیل کی جیب سے کچھ مال ضرور نکل جاتا ہے اور نکال لیا جاتا ہے اس کی اس نظر کی بنا پر. تو نظر انسان مان سکتا ہے، جب نظر مان لے تو اس کو پورا کرنا فرض ہوتا ہے. تو چونکہ نظر ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے نظر پورے کرنے والوں کی تعریف کی، جیسا کہ سورہ انسان، سورہ دہر، یوفون بالنظر، اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی، اہل جنت کی تعریف کی کہ وہ نظریں پوری کرتے ہیں. تو گویا یہ ایک عبادت ہے، جب یہ عبادت ہے تو غیر اللہ کے نام کی نظر شرک ہوگی، کیونکہ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. تو نظر بھی ایک عبادت ہے، ہر عبادت کا مستحق اللہ رب العزت ہے. اگر کسی غیر اللہ کے نام پر نظر مانو گے، کسی قبر پر جا کر، کسی درگاہ پر جا کر، تو یہ پرلے درجے کا شرک ہو، شرک ہو گئی. یعنی کئی لوگ نظریں مانتے ہیں، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں پیر صاحب کی قبر پہ جا کے دیے جلاؤں گا، چادر چڑھاؤں گا، پھول نشاور کروں گا. یہ چھوٹا شرک نہیں، بڑا شرک ہے، یہ بڑا شرک ہے. یعنی کسی قبر پر جا کر آپ کہیں میرا فلاں کام کر دو، میں آپ کے چراغوں میں تیل ڈالوں گا یا قبر پر دیے جلاؤں گا، چھوٹا شرک نہیں، بڑا شرک ہے. اس میں کم از کم تین خطرناک چیزیں، کم از کم تین، ایک نظر لغیر اللہ، دوسرا یہ عقیدہ ہے گویا کہ جو بات میں پیر صاحب سے کر رہا ہوں قبر والے سے وہ سن رہے، وہ سن رہے، حالانکہ مردہ نہیں سنتے، فوشدہ لوگ نہیں سنتے. ما انت بمسمع من فی القبور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کسی قبر والے کو نہیں سنا سکتے، کچھ نہیں سنا سکتے. تو یہ پیر یہ باتیں کر رہا ہے قبر والے سے، میرا فلاں کام کر دو، مانا اس کا عقیدہ کہ یہ سن رہے. اور پھر اس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ وہ کام کرنے پر قادر ہے، تبھی تو پیش کر رہا ہے اور تبھی تو نظر مانے بیٹھا. اس میں کم از کم تین حرامیں جمع ہیں، تین حرامیں، چھوٹا عقیدہ نہیں، چھوٹا شرک نہیں، بڑا شرک ہے. یہ قبروں پر چادریں چڑھانا، قبروں پر دیے جلانا، بڑا شرک ہے. اس شرک کے خلاف بھی ویسی ہی غیرت ہونی چاہیے جو ہم بڑے بڑے شرک سمجھتے ہیں، غیر اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ کے نام پر سجدے کرنا، بڑے شرک، یعنی بڑے شرک ہیں اور انتہائی مہلک ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلمہ، تم جو مال خرچ کرو گے اور جو نظر مانو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. اگر اللہ کے نام کی ہوگی اور پورا کرو گے تو اس کا اجر ملے گا، اگر غیر اللہ کے نام کی ہوگی تو یہ انتہائی بڑا شرک ہے، اس کی سزا ملے گی، بڑا خطرناک وبال اس کا تمہیں حاصل ہوگا اور لاحق ہوگا. تو چونکہ نظر ایک عبادت ہے اور ہر عبادت اللہ رب العزت کے لیے، لہذا غیر اللہ کے نام کی نظریں ماننا انتہائی بڑا شرک ہوگا، شرک اکبر ہوگا یہ، کیونکہ اس میں کئی گندے عقیدے پنہاں ہیں اور مخفی ہیں. نظر آپ تبھی مانیں گے جب آپ اس کو اس قابل سمجھیں گے کہ وہ میری حاجت پوری کرنے پر قادر ہے، تب آپ اس کی جا کر اس کے نام کی نظر مانیں گے. چادریں چڑھانا اور قبروں پر چراغ جلانا، دیے جلانا اور جا کر مجاوروں کو خوش کرنا، مجاوروں کو خوش کرنا کہ مجاور اس قبر والے کے قریب ہے، اگر یہ ہماری حاجت نہیں سن رہے، ہم سے ناراض ہیں، تو ان سے تو ناراض نہیں، جا کر ان کو نقدی دیتے ہیں. اور مجاور بھی بیوقوف عوام کو خوب لوٹتے ہیں اور نقدی وصول کرتے ہیں کہ آپ کی بات ہم پہنچا دیں. تو انتہائی خطرناک قسم کے شرک ہیں. اور شیخ الاسلام نے یہ باب قائم کیا کہ باب من الشرک النظر لغیر اللہ، کہ غیر اللہ کے نام کی نظر بھی شرک ہے، کیونکہ نظر بھی عبادت ہے اور ہر عبادت کا مستحق اللہ رب العزت ہے. تو ہر وہ عبادت جو آپ غیر اللہ کے نام کی انجام دیں گے وہ شرک ہوگی.